अली के लाल का नामो निशान बाकी है, मिटा शबाब मगर इज्जो शान बाकी है। है नामे अकबर महरू खुदा के नाम के साथ, है नामे अकबर महरू खुदा के नाम के साथ, ये नाम बाकी है जब तक अजान बाकी है। है नामे अकबर महरू खुदा के नाम के साथ, ये नाम बाकी है जब तक अजान बाकी है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। कल की मजलिस में इंशाअल्लाह हज़रत मोहतरम जनाब मुश्ताक हुसैन साहब और जनाब इस्लाम अल्लामा से ज़ीशान हैदर साहब की जवादी से मुल्तमिस हूँ कि रौनक अफरोज मिंबर हो बावाज़े बुलंद नारे सलावत। बार दिगर नारे सलावत।
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصلوات پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں بھی تمہارا ہی ایسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، جو اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اسلام میں توحید کے تصور سے متعلق جو سلسلہ کلام آغاز محرم سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے آٹھویں مرحلے پر توحید کے ایک اور شعبے سے متعلق کچھ باتیں گزارش کرنا ہیں، اور اس شعبے توحید کا نام ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. قرآن مجید نے بار بار بندگان خدا کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اگر واقعاً اللہ کے بندے ہو، واقعاً اگر صاحب ایمان ہو، تو صاحب ایمان کی پہچان یہ ہے کہ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. علی اللہ فلیتوکل المتوکلون. انبیاء کرام کا مسلسل اعلان رہا کہ ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ پروردگار پر ہے، لیکن دنیا کے انسانوں میں اس مقام پر بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ نام اللہ کا لیتے ہیں، بھروسہ غیر خدا پکڑتے ہیں. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے چند اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے، اگر تھوڑی دیر آپ نے توجہ فرما لی تو آگے کے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیا وجہ ہے کہ انسان خدا پر بھروسہ نہیں کرتا اور غیر خدا پر آسانی سے اعتبار اور اعتماد کر لیتا ہے؟ جہاں تک مسئلہ توکل کا تعلق ہے، اس مرحلے پر اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی طاقت پر اتنا اعتبار ہے کہ خدا کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے خیال میں خدا پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ کچھ کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. آپ کو دنیا میں ایسے بے دین بھی ملیں گے جن کا اعلان یہ ہے جب ہمارے ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے، جب ہمارے بازوؤں میں زور ہے، ہم خود کما سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں، تو اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور ایسے بہکے ہوئے دیندار بھی ملیں گے جب خدا نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کا بھی خیال ہے کہ یہ شاید کوئی صحیح خیال رکھتے ہیں، ان کا بھی تصور یہ ہے کہ ہم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہے. یہ تو محنتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ نوکریوں پر اعتماد کرتے ہیں، وہ دکانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایک اکیلے ہم ہیں جو بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں. کیا اسلام میں توکل کا یہی تصور ہے کہ انسان خدا پر بھروسہ کرنے کی معنی یہ قرار دے لے کہ ہم کوئی کام نہ کریں گے، جس نے روزی کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ یا اسلام نے مسلمان کو یہ سوچنے کی اجازت دی ہے کہ اپنے پر بھروسہ کرو، اللہ کی فکر میں نہ رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں؟ اگر آپ اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی نگاہ میں یہ بھی بے دینی ہے اور اسلام کی نگاہ میں وہ بھی بے دینی ہے. نہ اسلام اپنے اوپر اتنا بھروسہ سکھانا چاہتا ہے جہاں بندہ خدا کو بھول جائے، نہ سارے معاملات کو یوں خدا کے حوالے کرنا چاہتا ہے کہ حکم خدا پر اطاعت کرنا چھوڑ دے. میں نے ایک لفظ کہا ہے، ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. یہ لوگ جو خدا پر بھروسہ کر کے سارا کام چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے خیال میں ان سے زیادہ توکل کرنے والا اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہی نالائق ہیں جنہوں نے کل خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اس کا احسان بھی پروردگار پر رکھا کہ ہم تو ایسے تیرے چاہنے والے ہیں کہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، چاہے تو خود ہی کیوں نہ کہے. آج جو توحید کا یہ تصور نیا پیدا ہو گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، چاہے خدا ہی کیوں نہ کہے. یہ توحید وہ ہے جس کا معلم اول تھا ابلیس، جس کی بنیادیں قائم کی ہے شیطان نے. خدا کہتا اس جدو لے آدم فرشتو، آدم کے سامنے سجدہ کرو، تجھے اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ آگ سے بنے کہ مٹی سے بنے کہ لوہے سے بنے، تو تجھے حکم خدا دیکھنا چاہیے، خدا جہاں جھکا دے گا وہاں جھک جانا چاہیے. مگر کہتا میں اکیلا ایسا موحد ہوں، میں اکیلا توحید پرست ایسا ہوں جس نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. حج یہ کہ خدا نے کہا جب بھی نہیں جھکایا. کیا کوئی مسلمان واقعی ایسے کو بندے خدا کہہ سکتا ہے جو حکم خدا کے بعد بھی حکم خدا کے آگے سر نہ جھکائے اور اس کے بعد کہ میں تیرا ہوں؟ خدا کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جو خدا کے احکام کو ٹھکرا دے، جو خدا کی بات کو نہ مانے، جو خدا کے احکام پر عمل نہ کرے. ایسے ہی جیسے حکم خدا سے سجدہ نہ کرنے والا اپنے کو توحید کا خوگر کہہ رہا تھا، ویسے حکم خدا پر کام نہ کرنے والے جتنے کاہن ہیں وہ سب اپنے کو خدا پر توکل کرنے والا کہتے ہیں. نہیں توجہ کی حد یہ ہے کہ جس پروردگار نے مسلمانوں کو بازار چھوڑوا کے مسلے پر بلایا تھا. اب میں آ گیا منزل پر، آپ توجہ کریں، ایک ہی نماز ہے جس کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ سارے کام چھوڑو چلو نماز پڑھو. صبح کی نماز اگر آپ گھر میں پڑھ لیں گے تو نماز باطل نہیں ہو جائے گی. ظہر عصر کی نماز اگر اپنے گھر میں ادا کر لیں گے ثواب کم ہو رہا ہے، جماعت سے محروم ہو جائیں گے مگر نماز غلط نہیں ہوگی. مغرب و عشاء کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیں گے نماز باطل نہیں ہوگی. مگر ایک نماز ہے جس کو اسلام نے کہیں پڑھنے کا حق نہیں دیا جب تک جماعت قائم نہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے کاروبار چھوڑو چلو ذکر خدا کے لیے. اکیلی نماز ہے اسلام میں، دوسری کوئی نماز نہیں جس کے لیے بازار کو چھوڑوا دیا، کاروبار کو چھوڑوا دیا، دفتروں کو چھوڑوا دیا، چلو اطاعت خدا کے لیے، سجدے پروردگار کے لیے. اب ہم سمجھ گئے کہ مالک اتنی ہی دیر تک کاروبار کو برداشت کرتا ہے جب تک نماز بیچ میں نہ آ جائے. کاش میری بات آپ پر واضح ہو جائے، یعنی جب تک وقت نماز نہ آ جائے دکان پر رہو، دفتر میں رہو، کاروبار میں رہو، کہیں رہو، لیکن اذانوں یعنی سلام جب نماز کے لیے اذان ہو جائے، جب وقت نماز آ جائے سب چھوڑ دو چلو مسلے پر. توجہ کریں، تو ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں کاروبار اتنی دیر برداشت ہوتا ہے جب تک وقت نماز نہ آ جائے، لیکن جب وقت نماز آ گیا تو سارے کاروبار بند ہو جائیں گے. مگر آگے چل کے پھر آیت نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز تمام ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اس زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ فضل خدا کو تلاش کرو. ہم بندگی کے نام پر بے کاری نہیں سکھانا چاہتے، ہم سجدوں کے نام پر کاہل نہیں بنانا چاہتے. وقت سجدہ آیا تھا دکان چھوڑ کے چلے آؤ، نماز تمام ہو جائے پھر جاؤ کاروبار کرو. ہم بغیر کاروبار کی بندگی کو برداشت نہیں کرتے. توجہ کریں، یعنی اسلام میں نہ وہ کاروبار ہے جس میں بندگی چھوٹ جائے، نہ وہ بندگی ہے جس میں کاروبار چھوٹ جائے. یہی درمیانی توکل ہوتا ہے، کام کرتے جاؤ خدا پر بھروسہ کرتے جاؤ. السلام علی محمد والو. اب ذکر آ گیا ہے تو درمیان میں ایک جملہ عرض کر دینا نامناسب نہیں ہوگا. چلے آؤ کاروبار چھوڑ دو، جب نماز تمام ہو جائے جاؤ پلٹ جاؤ، منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، وقتکم من فضل اللہ، فضل خدا کو تلاش کرو. اگر آپ قرآن مجید کی بلاغت کو دیکھیں، خدا جانتا ہے افسوس یہ ہے کہ مسلمان یا قرآن پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے. بولا کہ واقعی انسان اپنے قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا تو اندازہ ہوتا کہ ایک ایک لفظ میں مالک کائنات نے کتنے مسائل حیات کو حل کیا ہے. دیکھیں جو ہم کو بلایا گیا تو کیا کہا، ضرور بھائی بھائی یعنی کاروبار، تجارت، کاروبار چھوڑ گیا ہو. جب ہم کو بازار سے مسلے پر بلایا گیا تو کہا کاروبار چھوڑ گیا ہو. جب نماز تمام ہو گئی اور واپس کیا گیا تو نہیں کہا کاروبار کرو، یہ نہیں کہا پھر تو دکان کو بیٹھ جاؤ، جاؤ تیسی چلاؤ، جا کے دفتر میں بیٹھ جاؤ، کہ وقت کو من فضل اللہ، جاؤ فضل خدا تلاش کرو، یعنی آنے سے پہلے اسی کا نام تھا کاروبار اور جانے کے بعد اسی کا نام ہو گیا فضل خدا. آپ نے اس لہجے کا فرق پہچانا کہ کیوں پہلے کاروبار تھا کیوں فضل خدا ہو گیا؟ اس لیے کہ مالک سے اچھا ان بندوں کو کون جانتا ہے اور اس نالائق کو کون پہچانتا ہے جو روز اول سے بغاوت کر رہا ہے؟ وہ جانتا ہے جب میرا بندہ میرے کہنے پر اپنا کاروبار چھوڑ کے چلے گا مسلے کی طرف تو وہ بھی ساتھ چلے گا. یو اسوسو فی صدور الناس. ارے تمہیں اتنا سوچنا چاہیے، سارے دفتر اسی وقت بند ہوئے ہیں نماز کے لیے، کتنے آدمی جو نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہی نہیں ہیں. وہ سوچتے یہی موقع غنیمت ہے کہ درمیان ایک آدھا گھنٹہ گھنٹے بھر کی چھٹی ہوئی ہے، چل کے سامان خرید لیں. یہی وقت تھا بہترین وقت اگر دکان کھول دی ہوتی. توجہ کریں، تو سارے مسلمان تو چلے گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اکیلی تمہاری دکان کھلی رہتی، سارے ہندو یہیں آتے، سارے سکھ یہیں آتے، سارے یہودی یہیں آتے، سارے عیسائی یہیں آتے، سارے بے دین مسلمان یہیں آتے. ایک دو رکعت نماز کیا تم پڑھو گے؟ خدا جانے کتنے کسٹمر ہاتھ سے نکل گئے، خدا جانے کتنے خریدار ہاتھ سے نکل گئے، نہ جانے اس بیچ میں کتنے آدمی آتے، کتنا کاروبار ہو جاتا. کبھی سمجھاتا ہے سینکڑوں میں نقصان ہوا، کبھی سمجھاتا ہے ہزاروں میں نقصان ہوا، کبھی سمجھاتا ہے زیادہ نقصان ہوا، اور آدمی یہ سوچنے کے تیار ہی نہیں ہوتا. چھ گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک تو ہزاروں میں ملا نہیں، جتنا ملے گا سب آدھے گھنٹے میں مل جائے گا. مگر کیا کرے، بندے کی کمزوری ہے کہ خدا لاکھ سمجھائے دیر میں سمجھ میں آتا ہے. میں نے ایک لفظ کا معنی پر بات جو غور کیجیے گا بھی نہیں، میں نے ساتھ چھوٹ جائے گا. خدا لاکھ سمجھاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ابلیس ذرا سمجھا دے سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب وہ سمجھا رہا ہے، دیکھو بڑا نقصان ہو جائے گا اگر اس وقت میں دکان بند ہو گئی، بہترین وقت تھا بزنس کا، بہترین وقت تھا کاروبار کا، نقصان ہو جائے گا. پروردگار سے اچھا نہ اس نالائق کو کوئی پہچانتا ہے، نہ اس بندے کی کمزوری کو کوئی جانتا ہے. لہذا مالک نیچے نے کہا کہ پڑھ کے جاؤ دکان پر جاؤ، یہ نے کہا پڑھ کے جاؤ کاروبار میں جاؤ، کہ جاؤ فضل خدا تلاش کرو. توجہ کریں، یعنی ابھی تک تمہارا سابقہ تجارت سے تھا. الفاظ کی قیمت پہچانیے عزیزوں، ابھی تک تمہارا سابقہ کاروبار سے تھا، اب تمہارا سابقہ فضل خدا سے ہوگا. نہ رزق کہا، نہ کاروبار کہا، نہ تجارت کرے استعمال کیا، کہا جاؤ فضل خدا تلاش کرو. اسے کہ یہ معلوم ہے تجارت کا فائدہ کیا ہے. بھائی آپ دکان کھول کے دیکھ لیجیے، آپ 5% فائدہ لیں گے، 10 لیں گے، 15 لیں گے، 20 لیں گے، 50 لیں گے، کسٹمر مل جائیں گے. اگر 100% فائدہ لیں گے کوئی شریف آدمی نہ آئے گا. توجہ کریں، یعنی ہر کاروبار کا فائدہ طے ہے کہ بہت سے بہت 50% مل جائے گا. ہر نوکری کی تنخواہ معلوم ہے کتنا ملنے والا ہے. توجہ کریں، دن بھر آپ کیسی چلائیں گے کتنے کسٹمر آپ کو آدھے گھنٹے مل جائیں گے، کتنی دور چلے جائیں گے، مائلیج سب طے ہے. یعنی ہر کاروبار کا فائدہ طے ہے. میرے الفاظ آئے نا، ہر کاروبار کا فائدہ طے ہے، نوکری کی تنخواہ طے ہے، ٹیکسی کے مائلیج طے ہے، دکان کا پروفٹ طے ہے، سب طے ہے. اگر کچھ طے نہیں ہے تو فضل خدا طے نہیں ہے. خدا کتنا فضل و کرم کرے گا یہ آج تک طے نہیں ہو سکا. اس لیے پروردگار نے کہا نماز تمام ہو جائے تو جاؤ فضل خدا تلاش کرو. یعنی شیطان یہ نہ سمجھائے کہ گھاٹا ہو گیا، گھاٹا تجارت سے ہوگا. جب خدا فضل کرنے پر آ جائے تو دنیا کا کوئی خسارہ خسارہ نہ رہ جائے گا. السلام علیکم محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان کبھی یوں بہک جاتا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے مالک پر بھروسہ نہیں کرتا، کبھی یوں بہک جاتا ہے کہ اپنے خیال میں مالک پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ مالک خود کہتا ہے کام کرو، فانتحروا فی الارض، جاؤ جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ فضل خدا تلاش کرو، جاؤ کاروبار کرو، خدا خود کہہ رہا جاؤ کام کرو. بندہ کہتا ہم کو تو آپ پر بھروسہ ہے، کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ وہی توحید والے ہیں جو آدم کو سجدہ نہ کرے گے چاہے خدا ہی کیوں نہ کہے. حالانکہ اس کا نام توحید نہیں ہے، حکم خدا کے سامنے سر جھکانا ہے، جہاں جھکا دے گا وہاں جھک جائیں گے، کہیں کہے گا سر جھکا دو وہاں سر جھکا دیں گے، کہیں کہے گا دل جھکا دو وہاں دل جھکا دیں گے، کہیں کہے گا اس سے محبت کرو محبت کریں گے، کہیں کہے گا اس سے نفرت کرو نفرت کریں گے. ہم رشتے داریوں کے پابند نہیں ہے، قانون الہی کے پابند ہیں. توحید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ قانون پروردگار کا پابند ہو جائے، اپنی کوئی رائے نہیں ہے. لیکن جو بات مجھے اس میں عرض کرنا ہے، اس پر تھوڑی دیر آپ توجہ کریں، درمیان ایک جملہ روک کے آپ سے پوچھوں. جو 20 سال کے نوجوان بچے ہیں، یہ رزق خدا کب سے کھا رہے ہیں؟ سوچ کے بتائیے گا. جس کی عمر 20 سال کی آج محرم کی 7 تاریخ کو جو 20 سال کا ہوا ہے، یہ رزق خدا کب سے کھا رہا ہے؟ آپ کہیں گے 20 سال سے. اگر حساب اتنے ہی کمزور ہے تو آگے کیا سمجھیں گے؟ جس کی عمر 20 سال ہے، آج جس کے 20 سال پورے ہوئے ہیں، وہ رزق خدا 20 سال سے نہیں کھا رہا ہے. وہ رزق خدا کم سے کم 20 سال 9 مہینے سے کھا رہا ہے. اور اگر 9 مہینے کم کر دیے، چلیے 1 مہینہ کم کر لیجیے، لیکن 20 سال نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جب دنیا میں آئے تو رزق خدا کھایا، جب نہیں آئے جب بھی رزق خدا ہی کھا رہے تھے. ماں کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کون ہے کیا کھا رہا ہے، اور باپ تو بالکل بے تعلق تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بات کہی نہیں جاتی، بھی باتیں سمجھی جاتی ہیں. باپ کا رشتہ تو ختم ہو گیا، تعلقات ختم ہو گیا، تو خالی ماں ہے جو بچے کو پال رہی ہے، مگر ماں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کس کو پال رہی ہوں، یہ کیا کھا رہا ہے، اس کو کیسے غذا مل رہی ہے، اسے بھی خبر نہیں ہے، مگر کوئی تو ہے ایسا باخبر. یہ جو دو پیدا کرنے والے کہے جاتے ہیں کہ آگے چلنے کے بعد جب بچہ کسی دن بغاوت کرے گا تو عقل کے کہیں گے بیٹا تم کو ہم نے کیا اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، اور بیٹا بھی 20ویں صدی کا نالائق، آپ نے پیدا کیا تھا، آپ کو تو خبر بھی نہیں کہ میں کون تھا. پیدا کرنے والا کوئی اور، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن کوئی تو تھا جسے یہ معلوم ہے کہ کون پرورش پا رہا ہے اور کیسے اس کی پرورش ہوگی، اسے کیا کھلایا جائے گا، اور وہ سامان کیسے فراہم کیا جائے گا. تو ہم تو اس دن سے روزی لے رہے ہیں جب نہ روزی کے معنی معلوم تھے، نہ اپنے معنی معلوم تھے، نہ رزق کے معنی معلوم تھے، نہ ماں جانتے تھے، نہ باپ جانتے تھے، نہ اپنی ہستی جانتے تھے، نہ کسی قابل تھے، نہ کھانے کے لائق، نہ پینے کے لائق، کھادیے کے اتنے نالائق کہ مانگنے کے لائق بھی نہیں تھے. ارے دنیا میں آ تو کم سے کم بھیک مانگنے کے لائق ہو گئے، اس وقت تو اس لائق بھی نہیں تھے، مگر کوئی دینے والا دے رہا تھا، کوئی کھلانے والا کھلا رہا تھا. انصاف سے بتاؤ عزیزو، ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اپنی پوری عمر کا تجربہ یہ ہے کہ کم سے کم جب سے دنیا میں آئے ہیں خدا دے رہا ہے ہم کھا رہے ہیں. لیکن کل کے بارے میں اگر کہہ دیجیے، بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پوری توجہ سے میری بات سن رہے ہیں اور بالکل کوئی ایمان و عرفان کی دنیا میں سیر کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی چپکے سے ایک پرچہ لا کے دے دے، ابھی ابھی اسی مجلس میں وہ خاموشی سے ایک پرچہ لا کے آپ کے ہاتھ میں دے دے اور آپ جھک کے اس کو پڑھیں، لکھا ہوا کل سے نوکری پر تشریف نہ لائیے گا. یہ میری آدھی تقریر آپ سنیں گے. ایمان سے بتائیے، جس توجہ کے ساتھ، جس انہماد کے ساتھ آپ ابھی تو سن رہے ہیں، یہ میری آدھی تقریر جو باقی رہ گئی ہے اس پرچے کو پڑھنے کے بعد آپ میرے ساتھ رہیں گے؟ لیکن جھوٹ بولنے کا عذاب مت لیجیے گا. ارے ایمان اگر ہمارا کمزور ہے تو کمزور ہے ہی ہے، اب اس کے بعد اس پر سے گناہ بھی کریں اس سے کیا فائدہ؟ اب سب کی توجہ ختم ہو گئی، دوسرے پوچھا کیا ہے، اب درد دل پیدا ہو گیا، انہوں نے پرچہ ادھر بڑھا دیا، انہوں نے پڑھا، تم نہیں برخاست ہو گئے، وہ برخاست ہوئے ہیں، مگر یہ بھی گئے ہاتھ سے، تیسرے دو کو پریشان دے جاتا کیا بات ہے، انہوں نے پرچہ ان کو دے دیا، یہ بھی گئے ہاتھ سے، یعنی جہاں جہاں وہ پرچہ گھومتا جا رہا ہے ہمارے سامعین کم ہوتے، ہاں مرا کوئی نہیں، انشاءاللہ نہیں مرے گا، مگر ہاتھ سے سب نکل گئے، اب کوئی سننے والا تیار ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ اسے کہ نوکری گئی اب کیا ہوگا، کون پوچھے اس مسلمان سے نوکری گئی کہ خدا گیا، نوکری گئی کہ خدا کی رزاقیت گئی، نوکری گئی کہ خدا کا خزانہ خالی ہو گیا، نوکری گئی کہ خدا جھوٹا ہو گیا، کسی ایک بات کا کہے گا ہاں، اگر پوچھا جائے کیا خدا ختم ہو گیا، کہہ دے گا ہاں، کہے گا نہیں، کیا خدا کا خزانہ خالی ہو گیا، کہا نہیں، کیا خدا اپنے وعدے کے خلاف کرنے لگا ہے، کہا نہیں، کہ آپ پریشان کیوں ہیں، جب کچھ نہیں ہونے والا ہے تو کیوں پریشان ہیں، کبھی پریشانی یہ کہ اب کل کیا ہوگا، ہم نے کہا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، 20 سال پہلے کیا ہوا تھا، جب ماں کے پیٹ میں تو کیا ہوا تھا، اتنی جلدی اپنی تاریخ حیات بھول گئے، کیا روئے اس مسلمان کو کہ 1400 سال پہلے کی تاریخ بھول گیا ہے، یہ تو اپنی تاریخ حیات بھول گیا ہے، ایک ابلیس جو پہچانے پر آ گیا تو نہ خدا یاد رہا، نہ وعدے خدا یاد رہا، نہ رزاقیت خدا یاد رہی، اتنی جلدی اعتبار ختم ہو گیا، غور کیا آپ نے، یہ کس بات کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ اسباب پر اتنا بھروسہ کیا ہے کہ صاحب اسباب کو بھول گیا، اور کچھ نہیں ہے، خدا ہے مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والا، اس نے بچپنے سے اسباب پر اتنا بھروسہ کیا کہ جو اسباب پیدا کرنے والا تھا اب اسی کا اعتبار ختم ہو گیا، اس آدمی کے پاس توکل نہیں ہے، اس آدمی کے پاس توکل نہیں، دیکھیے خدا نے آپ سے روزی کا وعدہ کیا ہے، خدا نے آپ سے نوکری کا وعدہ نہیں کیا، سننا میری بات نہیں، ہاں دھوکے میں نہ رہیے گا، خدا نے آپ سے روزی کا وعدہ کیا، خدا آپ کو کھلائے گا، پیدا کیا ہے دیکھ، لیکن خدا نے آپ سے نوکری کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ وہ آگے انٹرویو میں فیل ہو کے چلے آئے، تیرے سمجھ میں نہیں آتا، خدا نے تو کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھائی تو کیا خدا تمہارے ساتھ امتحان دینے گیا تھا، تو کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارا اپنا کام ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، مگر تم کو چاہیے کہ اپنے مالک پر بھروسہ رکھو، یہ نوکری ملے گی جب بھی وہ کھلائے گا، یہ نہیں ملے گی جب بھی کھلائے گا، یہ رہے گی جب بھی کھلائے گا، یہ چلی جائے گی جب بھی کھلائے گا، مگر دماغ میں اس کی جگہ تو پیدا کرو کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اب میں بڑے نازک موڑ پر آ گیا، اگرچہ یہ میرے موضوع فی الحال شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ وقت مختصر ہے، لیکن بہرحال یہ تذکرہ آ گیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے سارے کاروبار یا ساری نوکریاں یا ساری خدمتیں یا سارے کام ایسے ہیں کہ جن کی لمٹ معین ہے، آپ نوکری کر رہے ہیں 55 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی آپ جو کالج میں پڑھاتا ہے 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گا، یعنی ہر جگہ نوکری بھی ہوتی ہے اور ایک دن نوکری ختم بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے کاروبار ختم بھی ہوتا ہے، اب کسی سے اگر پوچھا جائے کہ یہ 60 سال کے اچھے خاصے کام کر رہے ہیں 30 سال کا تجربہ ان کے پاس ہے، ان کو کیوں ریٹائر کر دیا، کہ اگر ان کو ریٹائر نہ کریں تو مجھے 30 سال کا پڑھ کے نکلا ہے اس کو کیا کریں، ان کے سر بٹھا دیں کہ دفتر دو منزلہ ہو جائے، یہ 60 سال کے تجربے کار کرسی پہ بیٹھے وہ ان کے کاندھے پہ بیٹھے، تو ہر حکومت کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہمارے پاس ذمہ داری تنہا ان صاحب کی نہیں ہے، ہمارے پاس ذمہ داری نئی نسلوں کی بھی ہے، نئے نوجوانوں کی بھی ہے، اگر پرانے والوں کو ریٹائر نہ کیا جائے گا تو نئے والوں کو کیسے پڑھا جائے گا، دنیا کی ہر حکومت کی ایک ہی پالیسی ہے، یعنی ہر آدمی کہتے ہیں ان کو نہ ہٹایا جائے گا تو انہیں کیسے پڑھا جائے گا،
مگر جس کو جگہ مل گئی ہے اگلی نسل زندہ رہے یا مر جائے، اگلی نسل کو روزگار ملے یا بے روزگاری کا شکار ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. 60 سال کھا چکے ہیں، 70 سال مزید کھانے کا ارادہ ہے. تو کیا پروردگار بھی بندوں کے ساتھ اس کا ہی خود غرض ہو جائے؟ خدا بھی خود غرضی کی حوصلہ افزائی شروع کر دے کہ جیسے آپ خود غرض ہو گئے ذرا اور ہو جائیے. وہ تو تنہا آپ کا رب نہیں ہے، تنہا آپ کا خدا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. متوجہ نہیں آپ؟ وہ رب العالمین سب کا پالنے والا ہے. اگر چار جگہ ہو چار آدمی بیٹھ کے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں تو پانچواں آدمی کہاں جائے گا؟ جب وہ چار کا خدا پانچویں کا نہیں ہے، وہ جگہ خالی کرے گا. یہی وجہ ہے جب دنیا میں فریاد شروع ہوتی ہے کہ آپ جی بہتے جا رہے ہیں، زمین ڈھکتی جا رہی ہے. سن رہے ہیں؟ جب دنیا والے رونا شروع کرتے ہیں کہ زمین کا رقبہ نہیں بڑھتا ہے، انسانوں کی آبادی بہتی جا رہی ہے، یہ سب کہاں سمائیں گے؟ تو معلوم ہے ایک سیلاب آیا سب سمندر میں سما گئے. ارے جو کائنات چلانے والا ہے وہ آپ سے اچھی ترکیب جانتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے حوالے یہ کام کیے نہیں گیا. آپ دو بچوں کو پالیے، یہی آپ کا بہت بڑا ہنر ہے. آپ کائنات کے بارے میں سوچیے، وہ آپ کا کام نہیں، جس کا کام ہے وہ کرے گا. واقعی آپ نے، اور یہ بات میں نے اس لیے میں چھیڑ رہا ہوں کہ ہر شعبے میں تو ریٹائرمنٹ ہوتا ہے. 55 میں چلے جائیں، 60 میں چلے جائیں، 65 میں چلے جائیں، 20 سال کم کر کے ریٹائر ہو جائیں، 12 سال جہاز اڑا کے ریٹائر ہو جائیں، 15 سال فوج میں نوکری کر کے ریٹائر ہو جائیں، ایک ہی کام دنیا میں ہے جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، جو ہمارا کام ہے. جس محراب پر قبضہ ہو گیا، یا نماز پڑھائیں گے یا اسی محراب میں ہماری نماز. بھائی تو باقی جو پڑھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ کیا کریں؟ دوسری مندر پہ جا کے نماز پڑھائیں. انہیں بھی کام کرنے دو، بوڑھے ہو گئے ہو، اب کام کی طاقت نہیں رہے گی، جوانوں کو آگے آنے دو، انہیں کام کر دو، کیا پریشانی ہے؟ مگر مجھ سے بھی آپ پوچھیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں تو کھاؤں گا کیا؟ فی الحال اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. الحمدللہ میں نے یہ کاروبار کبھی کیے ہی نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے تاکہ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور کیا، ہم کو بھی یہ خیال ہے کہ اگر ہم نئی جگہ چھوڑ دی تو کھائیں گے کیا؟ تو سوچئے جو امت کی قیادت کر رہا ہے، جو 2 رکعت کا صحیح ایمان کہا جاتا ہے، جب اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا تو جو ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے سمے اللہ علیہ بنا کے تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ یعنی خدا پر اعتبار پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. کسی شعبے میں آپ تو چلے جائیے، ہر جگہ آپ جی کے ایمان میں یہی کمزوری پائی جاتی ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگر نوکری ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، دکان فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، بزنس ڈاؤن ہو گیا تو کیا ہوگا، ٹیکسی پنچر ہو گئی تو کیا ہوگا، ٹیکس مادی چلی گئی تو کیا ہوگا، لوگ مجلس معاشرے میں نہ بلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا، خدا رہے گا کہ وہ بھی نہ رہے گا؟ رزاقیت رہے گی کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی؟ کیوں اعتبار نہیں پیدا ہوگا؟ سننا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں بندے کو خدا پہ اعتبار نہیں پیدا ہوتا؟ جس لائن میں چلے جاؤ، جس شعبے میں چلے جاؤ، ایسوں سے مذہب کیا امید رکھے گا؟ جو ہر ایک پر بھروسہ کرتے ہو، خالی صاحب مذہب پر بھروسہ نہیں کرتے. مذہب نہ ایسوں کے سہارے آیا ہے، نہ رہا ہے، نہ کبھی رہے گا. یہ خالی مذہب کے تو ویلی ہیں جو مذہب سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. مذہب ان کے سارے نہیں رہ سکتا ہے جو صاحب مذہب پر اعتبار نہ کریں. آپ کہیں گے وہ اعتبار کریں تو کیا کریں؟ اب سنیے پوچھیں کہ کیا کریں، چاہے برا مانیے چاہے اچھا مانیے. میرے سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سب ماشاء اللہ مرد ہیں، اور جن کی مثال دینا چاہتے ہو تو پتے مرد ہیں. خدا پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو، مردوں میں تو کوئی مثال نہ ملی. ان کو تو خالی پرچہ مل گیا ہے کہ کل سے نوکری ختم، 2 مہینے کے بعد ختم، 1 مہینے کے بعد پیسے لیے خدا حافظ، تو ان کا دم نکلا ہوا ہے. توجہ کریں، 2 مہینے کا نوٹس مل گیا، کامل العقل ہیں. نہیں سن رہے آپ؟ کامل العقل ہیں، کامل الایمان ہیں، مرد ہیں مرد، ہمت والے، حوصلے والے، مگر خالی یہ کہہ دیا گیا کہ دو مہینے کے بعد ریٹائر ہو جائے گا تم نکل گیا. دو مہینے تو کھانے کو ملے گا، جب ریٹائر ہو جاؤ کوئی پرانا بچہ کچھ ہو تو مل جائے گا. اس خاتون کے دل سے پوچھئے جو چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے. توجہ کریں، ایک دو دن کا کھانا اور ایک مشکیزہ پانی یہ کتنی دیر چلے گا؟ نہیں سننے والے کیا کہا؟ ہاں آئیے، صرف خواتین کی مثال، مگر ساری خواتین کی نہیں ہے. آج اگر کئی شوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں دبئی کمانے کے لیے، فی الحال یہ 10 روپے رکھیے اور باقی وہاں سے جا کے بھیجیں گے. پہلے چین سے بیٹھیے آپ، اچھی خاصی نوکری کر رہے تھے، چھوڑ کے جا رہے ہو، 10 روپے دے کے جا رہے ہیں، اگر وہاں نوکری نہ ملی تو کیا ہوگا؟ پھر وہی کیا ہوگا؟ یہ 20ویں صدی کی عورت ہے. توجہ کر، یہ 20ویں صدی کی عورت ہے کہ جس کو تھوڑا سامان دے دیا جائے تو شوہر سے جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائے. وہ اس دور کی ایک خاتون تھی، پلٹ کے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضور آپ کو چلے جائیں گے، چلیے میں اپنے لیے فاقے کر لوں گی. ہاں عورت کے بعد بہترین نسخہ یہی ہوتا ہے، جو اپنے نام پر شوہر سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتی. کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے حالات میں گم نہ ہو جائیے، میری بات سنیے. جب عورت اپنے نام پر شوہر سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تو بچوں کو وسیلہ بناتی ہے. ارے چھوڑیے، ہم کو چھوڑیے، ان کی فکر تو کیجیے، ان کا خیال تو کیجیے. کم سے کم اس خاتون کو کہنا چاہیے چلیے ہم جیسے بھی زندگی گزار لیں گے، فاقے کریں گے، بھوکے رہیں گے، مٹی پھاکیں گے، کچھ بھی کریں گے، مگر بچے کے بارے میں تو سوچیے جس کو میری گود میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. مگر کچھ نہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، خاتون مطمئن بیٹھی ہوئی ہے. خدا جانتا ہے پوری تاریخ 8000 سال تقریباً انسانیت کی تاریخ پڑ جانی، ایک کوئی آدمی ایسا نہ ملا جو خدا پر اتنا بھروسہ کرنے والا ہو. ایسا صحرا جو وادی غیر زی ذرا پیداوار کا امکان نہیں، دور دور پانی کا پتا نہیں، ماں چھوٹے سے بچے کو لیے اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے. شوہر چلا جائے گا، خدا تو کہیں نہ چلا جائے گا. وادی میں غلہ نہیں پیدا ہوگا، خزانے خدا تو خالی نہیں ہو جائے گا. یہاں کوئی چشمہ نہیں پایا جاتا، مگر اللہ کے فرض و کرم میں تو کوئی کمی نہیں پیدا ہو گئی ہے. اعتبار کر کے بیٹھ گئی، کوئی پریشانی نہیں. جب تھوڑا وقت گزر گیا، اب مالک کا ارشاد ہوا، مگر تم نے ہم پر بھروسہ کیا، ہم دے سکتے ہیں، مگر بھروسہ کرنے والوں کو بغیر کام کے اگر دے دیں گے تو کل ہمارے کاہل بندے توکل کو کاہلی کا ذریعہ بنا لیں گے. اے حاضرہ ذرا دور کو لگاؤ، صفا سے مروا، مروا سے صفا. اب جناب حاضر نے دوڑنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں گزری تھی کہ حاضرہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، ایک گلاس پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے، ایک چلو پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے، ایک مشکیزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے. ڈھونڈ رہی ہے چلو بھر پانی، ڈھونڈ رہی ہے ایک گلاس پانی، ایک مش پانی، اور دینے والا دے رہا پورا چشمہ زمزم. اب اندازہ کیا، جن کا بھروسہ نہیں ہوتا رزاق انہیں دو روٹیاں گراتا ہے، جن کا بھروسہ ہوتا ہے انہیں چشمے کے بجائے پر چشمے دم کا پتا کرتا ہے. اس سلام پر محمد والا پروردگار نے ایک مشکیزے کے بجائے، تھوڑے سے پانی کے بجائے، ایک چشمہ زمزم جاری کر دیا. اے حاجرہ، تمہارے توکل پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، تم نے مانگا تھا اپنے بچے کے لیے اور خدا نے اتنا دے دیا. امتیں سیراب ہو رہی ہیں، نسلیں سیراب ہو رہی ہیں. آج تک جہاں چلے جائیے یہ زمزم کا پانی ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، جو جہاں سے گیا وہ لیے چلا رہا. یہ کاہے کا صدقہ ہے، جس کو دیکھیے وہ ایک بوتل لیے چلا رہا ہے, برتن لیے چلا رہا ہے, یہ کاہے کا صدقہ ہے, یہ سب صدقہ ہے. ایک حاجر آگے توکل کا, ایک حاجرہ کے خدا پر اعتماد کا, اور پروردگار یہ چاہتا تھا کہ صفت اعتماد میرے بندوں میں پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ لاکھوں انسانوں نے بہترین عمل کیے مگر خدا نے کسی عمل کو واجب نہ کیا, کسی عمل کو جزو عبادت نہ بنایا, مگر حاجرہ کی دوڑ کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے واجب کر دیا ہو, تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ محنت کرتا رہے, خدا پر بھروسہ رکھے رہے. الصلوات پڑھے محمد والے. وہ مالک جو ایسا کریم ہے, ایسی مہربانی کرنے والا ہے, کیوں بندے کو اعتبار نہیں پیدا ہوتا اپنے پروردگار پر؟ کوئی تجربہ نہ ہوتا, اعتبار نہ ہوتا. میں آپ سے کہہ دوں, کیا آپ گھبرائیے گا, جس دن آپ کی نوکری چھوٹ جائے میرے گھر چلے آئیے گا, آپ اعتبار نہ کیجیے. اس لیے کہ میں نے آج تک آپ کو چائے پر نہیں بلایا, اور میں آپ سے کہوں تشریف لائیے میں آپ کے سارے گھر کو پال لوں گا, آپ بھروسہ نہ کیجیے, آپ کو حق ہے بھروسہ نہ کرنے کا. اگر آپ میرے وعدے پر بھروسہ نہ کریں تو آپ کو حق ہے بھروسہ نہ کرنے کا, اس لیے کہ آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی آپ کے بچوں کو کھلا دیا ہو, کبھی آپ کو ایک دن بلا لیا ہو, مگر جو روز اوپر سے کھلا رہا ہے اس پر بھروسہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں سب کی جان نکلی جا رہی ہے نوکری کے تصور سے, کیوں سب مرے جا رہے ہیں خالی کاروبار کے تصور سے؟ خدا کی رضاکیت پر بھروسہ کرو, خدا کے کرم پر بھروسہ کرو. کرم پروردگار سے بالا تر کوئی شے نہیں ہے, اور وہی جب کرم کرنے پر آتا ہے تو وہی دلوں میں ڈالتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے, اگر آج کسی نے سوچ لیا کہ آپ کو نکال دیے گا کل نوکری سے, آپ رات بھر سوچتے رہیں, سارا گھر سارا خاندان جتنے ہیں سب سوچتے رہیں, مگر کسی میں دم ہے جو اس کے خیال کو بدلوا دے؟ میں پھر ایک منزل عرض کر رہا ہوں, غور کیجیے گا. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ کل ہم کو فلا نوکری سے نکال دیا جائے گا, ہم نے آپ کو بتایا, ان کو بتایا, ان کو بتایا, یہ کئی ہزار مومنین بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہا, یہ سب خدا کی بارگاہ میں خالی دعا کر سکتے ہیں, لیکن جو آفیسر مجھے نکالنا چاہے گا اس کا ذہن بدل دے. کوئی کر سکتا ہے؟ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میرے گھر والے, نہ دوست, نہ احباب, نہ یہ سارے مومنین. اور یہ چاہے کہ اس کے خیال کو بدل دے, کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ان پر کیا بھروسہ ہے؟ جو خالی ہمدردی میں تمہارے ساتھ دو آنسو بہا سکتے ہیں, کسی کے خیال کو نہیں بدل سکتے, کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے جس نے خیالات کی روح کو یوں بدل دیا؟ توجہ کریں, خیالات کی روح کو یوں بدل دیا, تماچے کھاتا جا رہا ہے, ہمدردی کرتا جا رہا ہے. سوچ لیے میں نے کیا کہا, آپ کا ذکر نہیں پریشان نہ ہوا, غریبوں کا ذکر نہیں, رب اعلیٰ کا ذکر ہے. انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا بڑا اونچا خدا ہوں, میں بہت بڑا خدا ہوں, اور ایک بچہ بظاہر لا وارث, دنیا میں کوئی سہارا دینے والا نہیں, ماں نے بھی صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا, موجیں خالی ساحل تک لے آئی ہیں, اور آیا تو بدترین دشمن کے گھر میں آیا, اور آنے کے بعد چین سے بیٹھا بھی نہیں کہ رو دیتا, رونے سے ہمدردی ہو جاتی, پریشان طرف رہ لگتا تو شاید طرف سے ہمدردی ہو جاتی, بلکہ چھ تماشا یہی ہے, ایک تماشا ادھر مارا ادھر مارا, وہ سوچ بھی رہا ہے, اے آسیا, وہ جو ہم نے سنا ہے کہ کوئی ہمارے تخت و تاج کو الٹ دے گا, کہیں یہی تو نہیں ہے؟ ورنہ مجھے کو تماچا مارے گا, کس میں ہمت ہے جو مجھے تماچا مار دے, کہیں وہی تو نہیں ہے؟ جناب آسیہ نے کہا, نہیں نہیں, ارے تو بچہ ہے, بچے کو ایسا کرتے ہی رہتے ہیں, سمجھ میں آ گیا. کاش میرے اس لفظ کو میرے تمام سننے والے سمجھ لے, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ایسا بد دماغ جو موسیٰ کے نام پر 70,000 بچوں کو مار چکا ہے, سمجھو گے؟ یعنی ذہن اس لائن پر چلا تو 70,000 ان کے گناہوں کو مار دیا جن سے واقعی کوئی خطرہ نہیں تھا، اور ذہن کو خدا نے اس راستے پر چلا دیا تو جس سے خطرہ آئے وہ گودی میں بیٹھا ہوا تماچے مار رہا ہے مگر سوچتا ہے یہ نہ ہوگا۔ ارے اب تو اعتبار کرو کہ ذہنوں کو وہ بدلنے والا ہے جو ان پر بھروسہ کرتے ہو کہ ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
یہاں سن پایا آفیسر ناراض ہے، واسطہ ڈھونڈنے لگے۔ آپ ذرا سفارش کر دی، آپ کہہ دی آپ کے تعلقات ہیں۔ ارے آپ کے تعلقات اس سے کیوں نہیں ہیں جو دلوں کو الٹنے والا ہے؟ آپ کے تعلقات اس سے کیوں نہیں ہیں جو ذہنوں کی روح بدلنے والا ہے؟ آپ کے تعلقات اس سے کیوں نہیں ہیں جو دماغوں کی اصلاح کرنے والا ہے؟ آپ اس سے کہیے وہ سب ٹھیک کرے گا، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ تو خود ہی اپنے دلوں کو اس میں پریشان ہیں۔ مگر ایک توکل کے نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی مستعیب ہے، ہر انسان کی زندگی پریشان ہے، ہر آدمی اپنے مستقبل کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ آج ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، مگر کل کیا ہوگا؟ یہ مستقبل کو غیر محفوظ سمجھنا علامت ہے کہ بندے کا خدا پر اعتبار نہیں، ورنہ مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جن کے ہاتھ میں آپ سوچ رہے ہیں ان کا خود ہی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ارے آپ میرے دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کل نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی یہ بھی سوچئے خود ہی نکل گئے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے کل کے لیے پریشان ہیں، ہم اپنے کل کے لیے پریشان ہیں کہ رات کو اگر حضرت ملک الموت نے زحمت فرما دی، جو خدا کے ہاتھ میں موت و حیات بھی، آپ کاہے کو پریشان ہیں؟ یہ ناراض ہو گیا کل کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے خدا کل تک ان کو لے جائے، آپ چین سے بیٹھیں گے؟ بلکہ سارے مال پر قبضہ آپ ہی کو ہو جائے گا۔ تصویر کا ایک ہی رخ کیوں سوچتے ہیں جو ابلیس سمجھاتا ہے؟ تصویر کا وہ رخ کیوں نہیں سوچتے جو قرآن سمجھاتا ہے، جو اسلام سمجھاتا ہے، جو معصومین نے سمجھایا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرو، سب سے بڑا کام یہ ہے۔ اگر یہ نہ پیدا ہوا، یہ کمال نہ پیدا ہوا، تو توحید کا عقیدہ کمزور ہے۔ بس میں نے ایک مثال دور قدیم کی دے دی، اور مثالیں بھی ہیں جن کا ذکر کرتا مگر وقت نہیں رہ گیا ہے۔ صرف ایک آخری فقرہ کہہ کے بیان کو منزل آخر تک لانا چاہتا ہوں۔ جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، خدا ہمارا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حسین مظلوم کا فقرہ میدان عرفات میں بارہا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مالک کے سامنے فرزند رسول الثقلین میدان عرفات میں جب مناجات کر رہے تھے، تو مناجات کرتے کرتے حسین اس منزل پر پہنچے کہ آواز دیتے پروردگار ماذا فقدا من وجدت ومن الذی وجد من فقدت، پروردگار جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا؟ کم سے کم حسین والوں میں تو اتنا اعتماد ہونا چاہیے، حسین والوں میں تو یہ ایمان ہونا چاہیے، آل محمد کے چاہنے والوں میں یہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ پروردگار اگر ساتھ آ جائے تو ساری دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی، ساری کمزوری پیدا ہوتی ہے اسی وقت جب انسان کا اعتبار خدا سے ہٹ جاتا ہے، انسان مالک پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ میں دور نہ لے جاؤں گا، ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں رفیع کلام کے لیے۔ ایک رات میں 3 منظر دیکھے، 2 میں بتاؤں گا، 3rd منظر آپ بتائیے۔ اگر جب سے کان سننے کے لائق ہوئے ہیں تب سے بیانات سن رہے ہیں، اور جب سے آنکھیں کچھ دیکھنے کے لائق ہو گئی ہیں تب سے کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو باقی آپ سمجھائیے گا۔ کیا وجہ ہے اطمینان کی؟ کیا وجہ ہے سکون کی؟ اگر صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں تلوار ہو، میں نے صاحب ذوالفقار اس لیے کہا ہے کہ صاحب ذوالفقار کے نام سے آپ پہچانتے ہیں، ورنہ قصہ ذوالفقار کے پہلے کا ہے، غور کریں، قصہ ذوالفقار کے پہلے کا ہے۔ اگر وہ جو عرب کا بہترین شجاع، بہترین بہادر، اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور وہ جاگتا رہتا،
تو 40 نہیں 400 بھی سامنے آتے مطمئن ہوتا. میں پھر اپنے الفاظ کو دہراؤں گا, وہ جو مانا ہوا بہادر سجا ہے, جس کی شجاعت کو دنیا نے آج ہی تو کل تو دیکھ ہی لیا اور سب نے مان لیا کہ جس میدان میں کوئی نہ گیا وہی گیا, لیکن بچپنے سے اس کے تیور سب جانتے ہیں, گہوارے میں ہے اور اجدر کے ٹکڑے کر دیے, اس کی شجاعت تو جانی پہچانی ہے. اگر اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا اور وہ جاگتا ہوتا اور اس کے بعد 400 آدمی گھر میں گھر کی چاروں طرف اکٹھا ہو جاتے اور وہ مطمئن ہوتا, مجھے کوئی تعجب نہ ہوتا. میں کہتا زور بازو پر بھروسہ ہے, تلوار پر بھروسہ ہے, اپنی بیداری پر بھروسہ ہے, مگر کتنا ہمت والا ہو اسلحہ ہاتھ سے چھوٹ جائے, تلوار ہاتھ میں نہ ہو اور بیدار بھی نہ ہو, گھر تلواروں کے درمیان گھرا ہو اور سونے کا نام لے لیا جائے, اطمینان کہاں سے پیدا ہوگا؟ بتائیے اس اطمینان کا فلسفہ کیا ہے, اس اطمینان کا راز کیا ہے؟ اسلحہ ہاتھ میں نہیں ہے, تلوار چاروں طرف ہے, گھر گھرا ہوا ہے, کہا گیا سو جاؤ, اطمینان سے سو گئے, اس اطمینان کا راز کیا ہے؟ ایک منظر, توجہ, ایک منظر. دوسرا منظر, جس کو گھیرنے کے لیے آئے تھے وہ گھر سے تو چلا گیا مگر جہاں گیا دشمن وہاں پہنچ گئے. نہیں عزیزو, بات پر غور کریں, جس کو گھیرنے کے لیے مارنے کے لیے آئے تھے حکم خدا سے چلا تو گیا مگر جہاں جا کے خدا نے کہا یہاں ٹھہرو, جب وہاں ٹھہر گیا تو ڈھونڈنے والے یہاں سے وہاں پہنچ گئے, تو کم سے کم اب تو پریشان ہونا چاہیے تھا کہ جن کی وجہ سے گھر چھوڑ کے آیا تھا یہ ظالم کمپوں کو یہاں تک آ گئے, ہم گھر کے اندر بند, یہ باہر اگر خالی ایک دیوار اٹھا دے تو کیا ہوگا؟ توجہ کریں, مگر آپ نے سرکار کو پریشان دیکھا. بتائیے, آپ نے پیغمبر اسلام کو اس غار میں جب چاروں طرف سے کفار آگے ڈھونڈتے ہوئے نشانے قدم دیکھتے ہوئے جب پہنچ گئے, آپ نے کہیں تاریخ میں پیغمبر کی پریشانی کا ذکر سنا ہے؟ اگر پیغمبر پریشان ہو جاتے, دوسرا مصرع آپ سمجھے, بھائی غور کیجیے, اگر فرقی ایک آدمی یہاں سے چاقو لے کے آ جائے میرے سامنے اور میں خود ہی گھبرا جاؤں اور آپ بھی پریشان ہونے لگے تو میں آپ سب کو پریشان نہ ہو, تو آپ پڑھے چکے پہلے اپنے کو سنبھالیے. بھائی دوسرے سے پریشان نہ ہو تو وہی کہے گا جو خود پریشان نہ ہو. مگر سرکار دوارم کا اطمینان دیکھیے, اسی غار کے اندر پیغمبر ہیں, کفار ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے تک آ گئے, کھڑے بحث کر رہے ہیں یہ جالا کیسا ہے, یہ ہاں وہی آوازیں اندر آ رہی مگر پیغمبر مطمئن ہیں. آپ کہہ نہیں, یہ غار ایسی جگہ کی جہاں مطمئن ہونا چاہیے تھا, اگر جگہ نے اطمینان پیدا کرایا ہوتا اگر کسی جگہ سے اطمینان پیدا ہو پائے تو جتنے اس جگہ میں چلے جائیں سب مطمئن ہو جائیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ گھر گرا ہوا تھا تو علی مطمئن تھے, غار گرا ہوا تھا تو نبی مطمئن تھے, نہ یہاں کوئی اسلحہ تھا نہ وہاں کوئی اسلحہ تھا, نہ یہاں کوئی فوج نہ وہاں کوئی فوج, اگر کوئی طاقت مطمئن بنائے ہوئے تھی تو فقط پروردگار پر بھروسہ تھا. تو جب بھروسہ ہوگا تو دشمنوں کے گھر کے لیے مطمئن رہے گا, جب بھروسہ نہ ہوگا تو ادنا تکلیف پر بھی پریشان ہو جائے گا. ایک طرح بات بولے محمد حال ہم اسی نبی کا چکلا, اسی علی کا لال, وہ ہے جو 30,000 کے نرغے میں گھرا ہوا ہے. بلا سبب حضور نے نہیں کہا تو حسین منی, حسین مجھ سے, حسین میرا جز ہے,
حسین میرا ٹکڑا ہے، اگر میرا اطمینان تم نے دیکھ لیا خدا پر بھروسے کے بعد، حسین علی کا لال ہے، اگر علی کا اطمینان تم نے ہجرت کی رات دیکھ لیا ہے، اب حسین کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ 30,000 کی فوجیں ہوں، 30,000 کی فوجیں ہوں، اسی لیے بعض علماء نے واقعات کربلا کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، کم سے کم جو مورخین نے تعداد معین کی ہے 30,000 کا لشکر تھا جو کربلا میں فرزند رسول کے مقابلے کے لیے آیا تھا، یہ 30,000 کا لشکر جو آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ 30,000 افراد ہیں، تو ان کے 30,000 گھوڑے بھی ہوں گے، ان کے پاس 30,000 تلواریں بھی ہوں گی. بعض علماء نے کہا ایک لمحے کے لیے تصور کرو ایک ایسا میدان جس میدان میں 30,000 گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور 30,000 تلواریں چمک رہی ہوں، بڑے سے بڑا بہادر بھی اگر اس منظر کو دیکھ لے گا تو دل لرز جائے گا. سوچو ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، بڑے سے بڑا بہادر بھی اگر ایسا منظر دیکھ لے کہ 30,000 تلواریں ایک میدان میں چمک رہی ہیں اور 30,000 گھوڑے میدان میں دوڑ رہے ہیں، بڑے سے بڑا انسان بھی ہوگا تو اس کا دل لرز جائے گا. مگر کیا حسین فقرہ کہا ہے، کربلا کی زمین گھوڑوں کے دوڑنے سے ہل گئی، گھوڑوں کی چاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی مگر سکینہ کا دل نہیں ہلا. کربلا کی زمین لرز گئی مگر علی اصغر کا دل نہیں رہتا. بچوں میں اس طرح نہ دیکھا اتنا اطمینان، سوائے توکل کے تو اس کی طاقت تھی جو یہ اطمینان پیدا کی ہوئی تھی، دشمن لاکھوں ہو جائے مگر اے خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ تو اتمام حجت کے طریقے ہیں کہ جو مصائب کا اظہار کر دیا جائے تاکہ کل کی دنیا یہ نہ کہہ پائے کہ پریشانی کیا تھی، ورنہ ممکن تھا کہ بچے علمدار کے گرد آگے جمع ہوتے اور کہتے ہائے پانی، ہائے پیاس، العطش العطش. یہ بچوں کی شان صبر نہیں ہے، کربلا کے صابروں کا اندازہ الگ ہے، مگر چاہتے دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خیمے میں قطرہ پانی نہیں ہے. خیمے میں قطرے آب نہیں ہے، لہٰذا علمدار کے گرد بچے بار بار جب سامنے آتے ہیں العطش العطش، جہاں تک یہ آواز پہنچے سب پر حجت تمام ہو جائے. کل کوئی ظالم پیش پروردگار میدان حشر میں یہ نہ کہنے پائے ہمیں اگر معلوم ہو جاتا کہ حسین کے بچے اتنے مظلوم ہیں تو ہم حسین کے ساتھ چلے جاتے، ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ حسین کے بچوں کو پانی بھی نہیں ملا ہے تو ہم پانی کا انتظام کر دیتے. کل روز قیامت کوئی نہ کہنے پائے بچے آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ جہاں تک یہ آواز پہنچے سب پر حجت تباہ ہو جائے. ورنہ یہ اضطراب نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. اگر پیاس سے پریشانی ہوتی تو سب سے زیادہ پریشانی علی اصغر کو ہوتی. بس عزیزوں، میں بیان کو آخری منزل تک لے آیا، 3-4 منٹ اور مجلس صاحب کر رہا ہوں. اگر پیاس سے کوئی اضطراب ہوتا تو سب سے زیادہ اضطراب تو علی اصغر کو ہوتا، علی اصغر سے چھوٹا تو کربلا میں کوئی نہیں. مگر علی اصغر کا عالم یہ ہے کہ میدان میں آنے کے بعد ہی اپنی پیاس کا اشارہ بھی نہ دیا، جب تک باپ نے کہا بیٹا تو میرے بتاؤ کہ کتنے پیاسے ہو، جب تک اتمام میں حجت کا وقت نہیں آیا علی اصغر نے اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا. اور اگر حوصلہ دیکھنا چاہتے ہو تو جب پیاس پر تیرے سے شوبہ کا اضافہ ہو گیا تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لبوں پر مسکراہٹ آئی. اے کربلا والو، اے کربلا والو، یہ دنیا کے سارے صاحب ایمان بندے تم پر قربان ہو جائے، ایسا ایمان، ایسا توکل، ایسا بھروسہ، ایسا اعتماد اور اطمینان تو کائنات کی تاریخ میں کہیں نہ دیکھا جتنا اعتماد تم میں پایا جاتا ہے. مگر عزیزو، اتنے اعتماد کے بعد، اتنے اطمینان کے بعد، جب علمدار کے گرد بچے جمع ہو جائیں اور اپنی پیاس کا اظہار کریں تو اس علمدار، اس سقائے حرم کے دل پر کیا گزر رہی ہے،
کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ عباس علمدار کے دل پر کیا گزر جاتی تھی جب بچے سامنے آ جاتے تھے ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ہوئے، العطش العطش، یہ اضطراب چلتا رہا. سات محرم کو یہی عالم دیکھا، آٹھ محرم کو یہی عالم دیکھا، ادھر بچے پیاس کا اعلان کر رہے ہیں، ادھر سکا کا دل روکتا جا رہا ہے. لیکن ایک وقت آیا جب بچوں کے لیے پہلی اطمینان کی لہر لگا کے سامنے آئی. وہ وقت تھا جب در خیمہ پر ایک آواز بلند ہوئی، سکینہ میری لال سکینہ. بچی دوڑ کے در خیمہ تک آئی، چچا کیوں یاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ ذرا اپنا مشکیزہ تو لاؤ. چچا مشکیزے کو کیا کریں گے؟ کیا میں امام مولا کے سامنے اجازت دینے گیا تھا؟ فرمایا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، لاؤ ذرا مشکیزہ میرے حوالے کرو، بس ادا دارو دو چار لمحے، انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ. جیسے سکینہ مشکیزہ لے کے چلی، چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے گرد جمع ہو گئے. بی بی یہ مشق کہاں جا رہی ہے؟ بی بی یہ مشق کہاں لیے جا رہی ہو؟ کہا پاپا نے چچا کو حکم دیا ہے پانی لانے کے لیے، اب میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے واسطے، بچوں مطمئن ہو جاؤ پانی آ رہا ہے. مطمئن ہو جاؤ چچا جائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہ آئے گا، بس پانی آنے والا ہے. مشکیزہ دے دیا، عباس رخصتوں کے میدان میں آئے، فوجوں کو ہٹایا، فرات نے گھوڑا ڈال دیا، مشکیزے کو تر کیا، چلو میں پانی لیا. ظالمو مجھے بے کس و بے بس نہ سمجھ رہا، پانی میرے قبضے میں ہے مگر پی نہیں سکتا. کیا کروں میری بچی پیاسی ہے، کیا کروں خیمے میں بچے پیاسے ہیں، میں پانی پی نہیں سکتا. پانی کو چلو سے پھینکا، اب جو پڑے چچے مشکیزے کو سنبھالے ہوئے، علم کو سنبھالے ہوئے، اب بات کرنے کی طرف جا رہے. دائنا ہاتھ قلم ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، بایا شانہ کر لیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، پر پانی کو خیمے تک پہنچانا چاہیے. ایک پتا تیر ہے ستم مشک سکینہ کو لگاؤ. اولاد والوں میں جس تمام ہو رہی ہے، تیر کا مشکیزے میں لگنا تھا، ادھر پانی بہنے لگاؤ، ادھر اب بات سے ڈھولے کا رخ موڑ دیا. اب خیمے کی طرف جا کے کیا کروں گا؟ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. ظالم نے ایسا گود لگایا کہ پوچھتے برس دیکھا کے کربلا کی طرف چلے، آواز کی مولا حسین کے کانوں میں آواز آئی، کمر پکڑ لی، اے بھیا کمر ٹوٹ گئی. یہ کہہ کے مقتل کی طرف چلے، بس آخری جھگڑا یہاں تک کہ شیر کے درانے پہنچے، سر اٹھا کے لانوں پر رکھا. تھوڑی دیر بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی، عباس کہتے خاموش ہوئے، حسین نے فرسیا شروع کر دیا، علی او منا متا یلن بے غلب کرم. اے عباس جو آنکھیں تیری حیبت سے نہ سوتی تھی، اب وہ چین سے سوئے گی، اب بچے جاگے گی، اب سیدانیاں جاگے گی. عباس کے کہنے کے مطابق لاشوں کو فرات کے کنارے چھوڑا، پرچم کو سنبھال کے چلے. جیسے ہی پرچم در خیمہ کے قریب آیا، سکینہ کے بچوں میں نے کہہ دی تھی دیکھو میرا چچا آ گیا. پرچم قریب آیا، بچی نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا بابا آئے چچا نہیں آئے. ایک پتا دوڑ کے باپ کے قدموں سے نپٹ گئی، بابا میرے چچا کی کوئی خبر ہے؟ سن لو اولاد والوں، میرے چچا کی کوئی خبر ہے؟ کہا سکینہ یہ کیا پوچھا؟ کہا چچا نے بڑی دیر لگا دی. کہا بیٹی کیا انتظار کر رہی تھی؟ کہا کیسے انتظار نہ کرتی، چچا نے پانی کا وعدہ کیا ہے، میرا چچا بے وفا نہیں ہے، حسین نے بچی کو کلیجے سے لگا لیا. سکینہ میری لا سکینہ، بیٹی اب چچا کا انتظار نہ کر لا، تیرا چچا فرات کے کنارے شان گجا کے سو گیا، بچی دھڑکنے لگی چچا.
بالکل.
یا حسین
Thank you.